بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں انسانی حقوق, یہ اس تقریر کا عنوان ہے جو مفکر اسلام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 نومبر 1975 کو فلیٹیس ہوٹل لاہور میں شہری آزادیوں کے فورم کے زیر اہتمام اجلاس میں ارشاد فرمائی تھی. یہ تقریر بدکلیز ڈاٹ کام میں دو حصوں میں پیش کی جا رہی ہے. سماعت فرمائیے تقریر کا دوسرا حصہ.
یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو واضح طور پر اسلام نے بتایا ہے کہ جہاں بھی کوئی آدمی نیکی کا کام کرے, خواہ وہ کسی قوم کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی نسل اور رنگ کا ہو, ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. جس حد تک ممکن ہوگا ہم عملاً تعاون اس کے ساتھ کریں. لیکن اگر کوئی بدی اور ظلم کر رہا ہو تو ہمارا سگا بھائی بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں, ہمارے اپنے ملک کا باشندہ بھی ہو تو ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں. جو شخص بھی ظالم ہے اس کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے, اور جو شخص بھی انصاف کرنے والا ہے اور نیکی کے لیے کام کر رہا ہے ہمارا تعاون اس کے لیے حاضر ہے. یہ انسانی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں بحیثیت انسان کی. اب اس کے بعد قبل اس کے کہ میں شہریوں کے حقوق بیان کروں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں کے کیا حقوق انسان نے بتائے. جنگ کی تہذیب کے تصور سے دنیا ناآشنا تھی. اگر پہلی مرتبہ یہ تصور مغربی دنیا میں پیش ہوا ہے تو وہ 17ویں صدی میں پیش ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد اگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ 19ویں صدی کے وقت میں کی گئی. اس سے پہلے جنگ کی تہذیب کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا. جنگ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے اور کوئی حقوق برسائے جنگ قوم کے نہیں مانے جاتے تھے. اور 19ویں صدی میں جو بین الاقوامی قوانین بنائے گئے جنگ کے متعلق اور جن کے بنانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے, ان کی اصل نوعیت قانون کی نہیں ہے, ان کی اصل نوعیت معاہدات کی ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی قوم اس بات کو اپنے لیے واجب العمل نہیں سمجھتی کہ جنگ میں تہذیب اختیار کرے, الا یہ کہ دوسری قوم جس سے وہ لڑ رہی ہو وہ بھی اسی طرح سے ان قواعد کا احترام کر رہے ہیں. اگر وہ ان قواعد کا احترام کرے تو ہم بھی کریں گے, اور اگر وہ نہ کرے تو ہم بھی جنگ کے اندر ہر وحشیانہ عمل کریں گے. تو وہ قانون نہیں ہے, حقیقت میں معاہدات کی نوعیت ہے. اور جو قوانین بین الاقوامی قانون جنگ کے نام سے بنائے گئے وہ ہر جنگ میں اس کے پرزے اڑائے گئے, اور ہر مرتبہ بین الاقوامی قوانین پر نظر ثانی کی گئی ان کی وجہ سے. لیکن اسلام نے جو کچھ جنگ کی تہذیب دی ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ وہ خدا نے مقرر کی ہے, اور مسلمان اس پر اس سے کسی طرح سے تجاوز کر نہیں سکتے, اس سے ہٹ نہیں سکتے. سب سے پہلی چیز جو اسلام میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مقاتل اور غیر مقاتل کے درمیان فرق کیا گیا, کمبیٹنٹس نان کمبیٹنٹس. جہاں تک نان کمبیٹنٹس غیر مقاتل آبادی کا, جو لڑنے والی نہیں ہے, لڑنے کے قابل نہیں ہے, اس کے بارے میں احادیث میں بالکل واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور بچے کو قتل نہ کرو, کوئی دشمن اگر زخمی ہو کر گر پڑا ہو تو اسے قتل نہ کرو, کوئی شخص اگر بوڑھا ہے یا بیمار ہے اسے قتل مت کرو, اور اسی طرح سے جو مذہبی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوں لوگ اور ان کا کوئی تعلق جنگ سے نہ ہو ان کو بھی قتل مت کرو. یعنی یہ سب مستثنا قرار دے دیے گئے قتل سے. اور جنگی قیدیوں کے متعلق ہدایت کی گئی کہ ان کو بھی قتل مت کرو. دشمن کو باندھ کر مارنے سے منع کیا گیا. ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کو باندھ کر قتل کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا میں اس طرح تو مرغے کو بھی ذبح نہیں کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ کر قتل کرنے کی سب منع کی. اسی طرح سے آگ میں جلانے سے منع کیا گیا. آپ کا ارشاد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی آدمی کو کسی دوسرے شخص کو زندہ جلانے کا حق نہیں ہے, یہ حق سوائے رب نار کے اور کسی کو نہیں پہنچتا. جو آگ کا رب ہے اس کے سوا اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اس کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی ہے اسلام میں کہ غنیم کے ملک میں اگر داخل ہو تو عام تباہی نہ پھیلاؤ, ویرانوں بستیوں کو ویران نہ کرو, سوائے ان لوگوں کے جو تم سے لڑتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کے مال کے اوپر ہاتھ مت ڈالو. یعنی مطلب ایک تو ہے غنیمت جو دشمن کے لشکر سے ملے, دشمن کی کیمپ سے ملے, ایک ہے وہ چیز کہ عام آبادی ہے, عام آبادی کے اندر لوٹ مار مچانے کی ممانعت کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کے برابر حرام ہے, عام آبادی میں لوٹ مار مچانے سے منع کر دیا گیا. اس کے ساتھ اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ عام آبادی کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا جائے بغیر اس کو معاوضہ دیے یا بغیر اس سے اجازت دیے. یعنی آکوپائنگ فورس اگر ہے کسی ملک میں, کسی ملک کے اندر مسلمانوں کی فوج فتح کرنے کے بعد مقیم ہے وہاں, تو اس فوج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی معاوضہ دے یا ان کے مالکوں سے. یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق نے جس وقت فوجوں کو روانہ کیا ہے تو انہوں نے یہاں تک فرمایا کہ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ بھی تم نہیں پی سکتے جب تک کہ ان کے مالکوں سے یاد نہ لے. یہ وہ حقوق ہیں جو لڑنے والوں کو, برسرے جنگ دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے. اس طرح سے اسلام میں قطعی طور پر اس بات کو منع کیا گیا کہ دشمن کی لاشوں کا کی بے حرمتی کی جائے, ان کا مسئلہ کیا. بہت ہی ذلیل قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک آدمی کو دشمنی ہے آپ کی, اس سے لڑائی ہے, آپ نے اسے قتل کر دیا, اس کے بعد پھر اس کو ذلیل کیا جائے, اس کی ناک کان کاٹی جائے, اس کے پیٹ پھاڑے جائیں, اس کو اور طرح سے ذلیل کیا جائے. اس چیز کو قطعی طور پر اسلام میں منع کر دیا گیا, اور یہ چیز اس وقت منع کی گئی جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ حکم اس وقت کیا گیا جبکہ جنگ احد کے تمام شہداء کی ناک اور ان کی کانیں کاٹ لی گئی تھیں اور ان کو ہار بنا کر پہنا گیا تھا. اس وقت حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ مسلح ممنوع ہے. مسلح کہتے ہیں لاش کو خراب کرنے, تو مسلح ممنوع. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ دین کس بنا پر دین الہی ہے. اس وجہ سے یہ اللہ کا دین ہے کہ اس کے اندر انسانی جذبات کی کار فرمائی نظر نہیں آتی. اگر انسانی جذبات کی کار فرمائی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اب ان دشمنوں سے لڑتے وقت ان کی تمام مردوں کا مسئلہ کرنا, ان کی ناکیوں کا کان کاٹنا. اس کے برعکس جب یہ چیز پیش آئی تو حکم دیا گیا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم ایسا کام. جنگ خندق میں دشمن کا ایک بڑا مشہور شہسوار خندق کے اندر گر کر مر گیا. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10,000 دینار پیش کیے کہ اس کی لاش ہمیں دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ میں مردے بیچنے والا نہیں ہوں, تم لے جاؤ اپنی لاش. یہ انسانی حقوق تھے جو لڑنے والوں کو, دشمنوں کو دیے گئے. اسی طرح سے اسلام میں بد عہدی کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی. قرآن مجید اور احادیث میں اتنی کثرت سے اس بات کا ذکر ہے کہ دشمن اگر عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کرے, لیکن تم کو کبھی عہد و پیمان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اس کے متعلق مشہور واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ صلح نامہ طے ہو جانے کے بعد ایک مسلمان نوجوان ابو جندل, جس کا باپ صلح حدیبیہ کی شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر رہا تھا, وہ بیڑیوں میں بھاگتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مسلمانوں میں نہیں بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اے معاہدہ ہو چکا ہے, اب ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے, تم واپس جاؤ. ان کی حالت زار کو دیکھ کر مسلمانوں کی پوری فوج رو پڑی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ عہد کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے, تو ان کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ آگے نہیں بڑھا اور وہ ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے. یہ عہد و پیمان کی پابندی کی بے نظیر مثالیں, اور ایسی مثالیں کثرت موجود ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید میں اس بات سے منع کیا گیا کہ اعلان جنگ کے بغیر کسی کے خلاف جنگ کی جائے, الا یہ کہ دوسرا فریق جارحانہ کارروائیوں کی ابتدا کر چکا ہو. اگر دوسرے فریق نے اعلان کے بغیر جارحانہ کارروائیوں کی ابتدا کر دی ہو تو پھر ہم بلا اعلان اس کے خلاف جنگ کر سکتے, ورنہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء. اگر تمہیں کسی قوم سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ خیانت کرے گی, یعنی عہد کی خلاف ورزی کرے گی, تو اس کا عہد نامہ علل اعلان اس کے منہ پر مار، یعنی اس کو علانیہ یہ بتا دو کہ وہاں تمہارا کوئی عہد نہیں ہے اور ہمارے تمہارے درمیان اب لڑائی ہے. مغربی قوموں نے بھی کوشش کی کہ اعلان جنگ کو ضروری قرار دیا جائے، لیکن تمام بڑی بڑی لڑائیاں بلا اعلان جنگ شروع ہوئی. اس 20ویں صدی میں بھی بلا اعلان جنگ شروع ہوئی. اعلان جنگ کی پابندی مشکل سے کبھی کسی مغربی قوم نے کی ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ قانون ہے، خدا کا دیا مقام، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو شہریوں کے حقوق بتانا چاہوں گا. شہریوں کے حقوق میں سب سے عام حق جان و مال کے تحفظ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا تھا، تمہاری جانیں اور تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے حرام ہیں جیسے یہ حج کا دن حرام ہے، اور یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک تم اپنے رب سے جا کے ملو، یعنی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی طرف ایک دوسرے کی جان و مال حرام کر دی گئی. اسی طرح سے لا تقتل النفس نفس التي حرم الله الا بالحق جو حکم دیا گیا ہے، اس میں الا بالحق کا استثناء کیا گیا، یعنی کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا مگر حق کے ساتھ، اور ظاہر بات ہے کہ حق اور ناحق کا فیصلہ ایک عدالت کریں گی. معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے کے سوا کسی اور طریقے سے کسی انسان کو قتل کیا جائے تو یہ ایک سخت حرام ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ اکبر القبائر الاشراق باللہ وقتل النفس، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے اور کسی جان کو ہلاک کرنا، یعنی شرک کے بعد دوسرا درجہ اس چیز کا ہے کہ انسان کو ہلاک کیا جائے. آج حالت یہ ہے کہ علل اعلان لوگوں کے قتل کیے جاتے ہیں، لیڈروں کو قتل کیا جاتا ہے، نمایاں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، آدمی مقرر کیے جاتے ہیں کہ جا کے فلاں کو قتل کر دو، اور اس کے بعد ان کا پورا تحفظ کیا جاتا ہے، کسی عدالت میں ثبوت ہی نہیں پیش ہونے دیا جاتا اور کوئی کاروائی ہونے ہی نہیں دی جاتی، صرف اس لیے کہ جن لوگوں کو وہ میدان سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو قتل کروا دیا. لیکن جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے جو شرک کے بعد دوسرے درجے کا، اور اس کی جو سزا قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے واسطے جاننا، یعنی کسی اور جرم پر ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ وہ جرم ہے کہ جس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاننا. دوسرا اہم حق انسان کی عزت کا تحفظ ہے. اس کے متعلق قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے. اسی طرح قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کسی شخص کی غیر موجودگی میں کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی مت کرو. قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو. یہ تمام چیزیں انسان کی عزت کے تحفظ کے لیے ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ ہمارا قانون ہے، ڈیفیمیشن لا ہے،
یہ حد کے عزت کا.
ہمارے ہاں یہ حق جو ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے کسی کی حد کے عزت کی ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرتا ہے یا نہیں، اس کی سزا بحرام دی جائے. لیکن آج کل کی دنیا میں یہ تصور ہے کہ پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ وہ عزت والا ہے، اور اس دوران میں اس کی اتنی بے عزتی کی جا چکی ہوتی ہے کہ جس کے سدے باب کے لیے اور جس کے بلاوا کے لیے وہ عدالت میں آیا ہے. لیکن وہاں مجرد یہ بات ثابت ہونا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تذلیل کی ہے، خواہ اس کے منہ پر کی ہو اور خواہ اس کا برا نام رکھ کر لوگوں میں پھیلایا ہو اور خواہ پیٹ پیچھے اس کی برائی کی ہو، ہر حالت میں وہ شخص سزا کا مستحق ہے. صرف یہ ثابت ہو جانا کافی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. اسی طرح سے نجی زندگی کے تحفظ کا حق دیا گیا. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کے گھر میں مت داخل ہو اس کی اجازت کے بغیر. قرآن مجید میں واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے داخل نہ ہو، یعنی اس کی پرائیویسی کا حق تسلیم کیا جاتا ہے، اس پرائیویسی میں کوئی آدمی درانداز نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ ایک شخص دوسرے شخص کا خط پڑھے، اس بات کو منع کیا گیا کہ اگر ایک شخص اپنا خط نجی خط پڑھ رہا ہو تو کوئی دوسرا شخص کندھے کے پیچھے سے آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کرے، اس بات کو منع کیا گیا کہ دوسرے کے گھر میں جھانکا جائے، یہاں تک کہ ایک شخص کو آپ نے جھانکتے ہوئے دیکھا تو اس کے آگے نیزہ بڑھایا اور اس کو فرمایا کہ کسی شخص کے گھر میں اگر تم جھانکو اور وہ تمہاری آنکھ پھوڑ دے تو اس کو کوئی سزا نہیں. یہ اتنا زبردست حق پرائیویسی کا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اس دنیا میں اس جدید تہذیب کے تحت نہ صرف یہ کہ لوگوں کے خطوط پڑھے جاتے ہیں اور بالکل باقاعدہ ان کو سینسر کیا جاتا ہے اور ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں رکھ لی جاتی ہیں، بلکہ لوگوں کے گھروں میں ایسے آلات لگائے جاتے ہیں کہ جن سے باہر بیٹھے ہوئے آپ سنتے رہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا بات کر رہا ہے. اس کے دوسرے معنی ہے کہ پرائیویسی کوئی چیز ہی نہیں رہی، آدمی کی نجی زندگی کا خاتمہ ہی کر دیا گیا، وہ اپنی اور کوئی چیز کسی سے نہیں چھپا سکتا. قرآن کہتا ہے کہ لا تجسس، تم تجسس نہ کرو لوگوں کے احوال کے، اور یہاں لوگوں کے احوال کا تجسس کرنا بالکل ضروری ہے، ان کی باقاعدہ فائل رکھی جاتی ہے ان کے احوال کا تجسس کر کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو خطاب کر کے کہا کہ اگر کبھی تمہیں حکومت ملے تو لوگوں سے شبہات پر معاملہ نہ کرنا، اگر تم نے لوگوں کو شبہات میں پکڑنا شروع کیا تو تم قوم کو بگاڑ. دوسرے الفاظ میں جو حکمران ہر ایک شخص کو مشتبہ سمجھتا ہو وہ لازمی طور پر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بے اعتمادی کی کیفیت پیدا کر دے. ہر ایک شخص کو یہ خطرہ ہوگا کہ نہ معلوم یہ جاسوس ہو، یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہو، یہ سی آئی ڈی کا ایجنٹ ہو، یہ نہ معلوم میری بات کہاں جا کر پہنچا دے. اس لیے پرائیویٹ طور پر بھی آدمی بات نہیں کر سکتا، لیکن قرآن مجید صاف طور پر لوگوں کی پرائیویسی کا حق تسلیم کرتا ہے اور کسی کے حساب کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس میں داخل دے. اسی طرح سے اسلام یہ اصول قائم کرتا ہے کہ ہر شخص بے گناہ ہے جب تک کہ اس کا گناہ ثابت نہ کیا جائے، کسی شخص کو شبہات پر نہیں پکڑا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران میں ایک شخص نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہمسائے کس جرم میں پکڑے گئے. آپ نے خطبہ جاری رکھا، اس نے پھر اٹھ کر یہ سوال کیا. جب تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تو کوتوال جو مسجد میں موجود تھی ان کو حکم دیا گیا کہ اس کے ہمسایوں کو چھوڑ دو. مطلب یہ تھا کہ دو مرتبہ اس کے پوچھنے پر اگر کوتوال اٹھ کر اس کی کوئی تشریح کرتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے تو بتائے، اور اگر نہیں بتاتا تو ان کو چھوڑنا چاہیے. جب تک کہ کسی شخص کا جرم ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک کسی شخص کو نہیں پکڑا جا سکتا، اور اگر کسی شخص کو پکڑ لیا جائے کسی جرم میں تو اس کے خلاف ثبوت پیش کرنا پڑے گا لازماً، بغیر ثبوت کے اور بغیر عدالتی فیصلے کے اور بغیر اس کو صفائی کا موقع دیے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر نے صاف الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ لا یوسر رجل فی الاسلام الا بغیر الحق. اسلام میں کوئی شخص حق کے بغیر قید نہیں کیا جاتا، حق کا مفہوم تقریباً وہی ہے. اور ایک دوسرے مقولے میں ان کی یہ ہے کہ اللہ بالعدل، اس طرح سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں، یعنی ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر، باقاعدہ مقدمہ چلائے بغیر، عدالتی ثبوت دیے بغیر کسی شخص کو قید نہیں کیا جا سکتا، میں شبے میں کسی شخص کو نہیں پکڑا جا سکتا. اگر آپ کے پاس شبے کے لیے معقول وجوہ موجود ہیں تو عدالت میں پیش کیجیے اور ثابت کیجیے. اس کے ساتھ قرآن اسلام اس بات کو ضروری قرار دیتا ہے کہ جس شخص پر مقدمہ چلایا جائے وہ کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، کھلم کھلا ہونا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ انصاف کیا جا رہا ہے، بے انصافی نہیں کی جا رہی، جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ واقعی مجرم ہے. نہایت مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے، اس زمانے میں حضرت خاطب ابن ابی بلتعہ ایک صحابی نے اہل مکہ کو خط لکھ دیا کہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی، اس سے اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ. چنانچہ وہ گئے، جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی جگہ وہ عورت ملی، اور ان لوگوں نے اس سے وہ خط برآمد کر لیا اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا. اب دیکھیے، خود ہی یہ غداری کا مسئلہ تھا. جنگ کے زمانے میں دشمن کو خبر دے دینا اپنی فوج کے متعلق کہ وہ تیاری کر رہی ہے، اس سے زیادہ خطرناک فعل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مسجد نبوی میں کھلی عدالت میں ان پر ٹرائل ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اسلام سے غداری کی نیت سے یہ کام نہیں کر بیٹھا ہوں، دراصل میرے بال بچے وہاں ہیں اور مکے میں میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے جو میرے بال بچوں کی حمایت کرے، اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا تاکہ اہل مکہ میرا احسان مان کر میرے بال بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ اس غدار کو قتل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی کسی شخص کا جرم اگر آتا ہے آپ کے سامنے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ماضی کیا کہہ رہا ہے، اب تک کا اس کا رویہ کیا رہا ہے. اگر وہ ایسا شخص رہا ہے کہ جنگ بدر جیسے خطرناک موقع کے اوپر اس نے ہمارا ساتھ دیا، تو اس کے معنی ہے کہ اس نے غداری کی نیت سے یہ کام نہیں کیا ہے. غلط کام ضرور کیا ہے لیکن غداری کی نیت سے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس پر مواخذہ حاصل نہیں کیا. یہ دوسری بات بھی معلوم ہوئی، نہ صرف یہ کہ ایسے سیریس کیس کے اندر کھلی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، ان کیمرا نہیں چلایا گیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی غداری کا فعل ہو اور ظاہر اس کو وہ غداری ہی ہو، لیکن اگر اس کا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ وہ وفادار ہے، تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو غدار کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگرچہ اس سے ظاہری فعل ایسا ہوا ہے. اس کے ساتھ اسلام انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا کسی شخص کی اس بات کو کہ وہ برائی پر زبان کھولے علی اعلان، لیکن مظلوم کو یہ حق دیتا ہے. مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کے خلاف علی اعلان آواز اٹھائے. یہ حق اللہ تعالی نے دیا، اس حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. جو لوگ بھی زیادتی کرنے والے ہوں، عوام پر یا خواص پر، کسی ایک شخص پر یا کسی ایک گروہ پر یا ایک جماعت پر، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ان کو بالکل حق ہے، اور ان کی آواز دبانے کا کسی کو حق نہیں. پھر اسلام آزادی اظہار رائے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے برائی کے لیے نہ ہو، بھلائی کے لیے ہو. اس سے کوئی بدی پھیلانا مقصود نہ ہو، بلکہ نیکی پھیلانا مقصود ہو. اس شرط کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے، بلکہ اس کو فرض قرار دیتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن اور حدیث میں کثرت سے حکم دیا گیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان کو معروف کا حکم دینا چاہیے، معروف کے لیے لوگوں سے کہنا چاہیے، لیکن وہ منکر کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے، معروف کے لیے ہی کہہ سکتا ہے، اور معروف کے لیے کہنا اس کا فرض ہے، صرف اس کا حق ہی نہیں. اسی طرح سے منکر سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک آدمی کا حق ہے، اور یہ حق ہی نہیں ہے، فرض بھی. اگر برائی پائی جاتی اور سامنے نظر آ رہی ہو، تو ہر انسان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی شخص تم میں سے منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے روکے، یعنی دل میں اس کو برا سمجھے. اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی مقام نہیں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر حیثیت ہے. اگر کوئی حکومت لوگوں کے اس حق کو چھینتی ہے اور انہیں یہ فرض ادا نہیں کرنے دیتی تو براہ راست خدا کے حکم سے ٹکرا رہی ہے. اس کا تصادم ہم سے نہیں ہے, اس کا تصادم خدا سے ہے. وہ خدا کے مقابلے میں لڑ رہا ہے اور اس حق کو چھین رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حقی نہیں فرض بھی قرار دیا اور اس کا حکم دیا. اسی طرح سے جماعت سازی کا بھی حق اس شرط کے ساتھ اسلام میں دیا گیا ہے کہ وہ جماعت سازی بھلائی پھیلانے کے لیے ہو, برائی پھیلانے کے لیے نہ ہو. اور اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ حق دیا گیا بلکہ حکم دیا گیا, ولتکن منکم امت یدعون بالخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو اللہ کی نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے اور معروف کا حکم دے, نیکی کا حکم دے. یعنی ایسی جماعت سازی اسلام میں لازم ہے, فرض صرف حق نہیں ہے, فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص برائی پھیلانے کے لیے کوئی جماعت سازی کرے تو البتہ اس کو ختم کرنا چاہیے. یہاں لطف یہ ہے کہ برائی پھیلانے کے لیے جو جماعت سازی ہو وہ تو حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے, اور بھلائی پھیلانے کے لیے جو جماعت سازی ہو وہ ہر وقت خطرے میں مبتلا ہے کہ نوالوں کب اس پر ہاتھ ڈال دیا جائے. برعکس صورت معاملہ, دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ریاست اسلامی ہے اور ہم اسلام کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے, مگر ہو ہی رہا. اسی طرح سے اسلام ضمیر و اعتقاد کی آزادی کا حق دیتا ہے, اس نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. اگرچہ دین سے زیادہ بڑی نیکی کوئی نہیں ہے, دین سے زیادہ بڑی بھلائی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ زبردستی لوگوں پر نہیں چسپا دی جائے. جو شخص اس کو مانے, اپنی خوشی سے مانے, اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مانے اور ہم اس کے حق کو تسلیم کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے تو اس کا ہم یہ حق بھی تسلیم کریں گے کہ وہ اس کو نہ مانے. ہم کسی پر جبر نہیں کر سکتے اس دین کے معاملے. یہ آزادی اعتقاد اور آزادی زندگی ہے. اس کے ساتھ مذہبی دل آزاری سے اسلام نے روکا ہے. اسلام میں یہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ, جن لوگوں کو یہ مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں, جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں, ان کو بھی گالی مت. یعنی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ایک گروہ اگر فرض کیجیے کہ آپ کے نزدیک کوئی برا عقیدہ رکھتا ہے, آپ کے نزدیک ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتا ہے جو اس کے نزدیک بزرگی کے مستحق نہیں ہیں, تو اس گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے عدل اعلان ان کو برا کہیں. مشرکین تک کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کے معبودوں کو گالی مت دو, کیونکہ یہ انسانوں کی دل آزاری ہے اور انسان کا یہ حق ہے کہ اس کی دل آزاری نہ کی جائے. پھر اسلام انسان کا یہ حق قرار دیتا ہے کہ ایک آدمی کے قصور میں دوسرا آدمی ہے دوسرے لوگ نہ پکڑ لیے جائیں. صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے نزدیک مجرم ہے, جس کو تم سمجھتے ہو کہ مجرم ہے, اس کو پکڑو, اس کے سوا دوسروں کو کیوں پکڑتے. یا حالت یہ ہے کہ قصوروار ایک شخص سے پکڑی جا رہی ہے اس کی بیوی. اسی طرح سے اسلام میں حاجت مند لوگوں کا یہ حق قرار دیا گیا ہے کہ ان کی حاجت دور کی جائے, ان کی ضروریات پوری کی جائے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, مسلمانوں کے مال میں حق ہے ہر اس شخص کا جو مدد مانگے اور ہر اس شخص کا جو محروم ہو. یعنی تمہارے علم میں آئے کہ یہ شخص ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا, قطع نظر اس کے کہ وہ مانگے یا نہ مانگے, اگر تمہارے علم میں آ گیا ہے کہ یہ شخص ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا ہے تو تمہارا فرض ہے اس کی مدد کا. اسی طرح سے حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کا انتظام کرے کہ زکوٰۃ وصول کرے امیروں سے اور غریبوں تک اس کو پہنچائے. تو خضر من اغنیائہم ترد علی فقرائہم, زکوٰۃ کی تعریف حضور نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مسلمانوں کے دولت مندوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو, ان کے غریب لوگوں کو پہنچائی جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. پھر آپ کا فرمان یہ ہے کہ انا ولی من لا ولی لہ, میں اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہیں. یہ میں کا لفظ جو ہے اپنی ذات کے لیے آپ نے نہیں فرمایا, ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی نہیں فرمایا. جو شخص بھی حکومت کا سربراہ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر اس شخص کا ولی بنے جس کا ولی کوئی نہ ہو. اگر یتیم ہے اس کا کوئی ولی نہیں تو حکومت اس کی ولی ہے. اگر کوئی مر گیا ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے جو اس کا جنازہ اٹھائے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کا جنازہ اٹھائے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرے. اگر کوئی بیمار ہے اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں, حکومت کا فرض ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے. اس طرح سے ایک عام حکم دیا گیا کہ حکومت ہر اس شخص کی ولی ہے جس کا کوئی اور ولی نہ ہو. حضرات اصل میں تو ابھی بہت ساری چیزیں باقی تھیں حقوق انسان کے شکل سلسلے میں, لیکن میں دوران سر کے باوجود جو تقریر کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میں تقریباً ایگزاسٹ ہو گیا, میری ساری طاقت ختم ہو گئی ہے, اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ میں اس کو شائع کروں گا اور میں لوگوں تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
نادر تقاریر شعرا کی آواز میں منتخب کلام کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز. ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری, دار المعارف, امین الدین روڈ, منیر آباد, بھٹکل, ین کے. پن کوڈ نمبر 5813200 انڈیا. ای میل کا پتہ منیری @hotmail.com.